تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک تو اخلاص ضروری ہے, دوسرے روزمرہ کی زندگی میں جتنے کام کیے جاتے ہیں ان کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے, اور جو کام حرام و ناجائز ہیں گناہ ہیں ان سے بچنا ضروری ہے, اور اس کے لیے پوری پوری ہمت اور کوشش کرنا لازمی ہے. خاص طور پر بد نگاہی سے بچنا بے حد ضروری ہے, غیبت سے بچنا بے حد ضروری ہے, جھوٹ سے بچنا بے حد ضروری ہے, عورتوں کا بے پردہ ہونے سے بچنا بے حد ضروری ہے, عورتوں کا بے پردگی سے بچنا بے حد ضروری ہے, تاجروں کا کم تولنے کم ناپنے ملاوٹ کرنے اور اصلی کو نقلی بتا کر بیچنے سے بچنا بے حد ضروری ہے, گانا گانے گانا سننے سے ٹی وی دیکھنے سے ناچ گانے سے شادی بیاہ میں مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماع سے تصویر کشی سے اسراف اور لایعنی کاموں سے بچنا بے حد ضروری ہے. یعنی آج کل جو بڑے بڑے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں ان سے خاص طور پر بچنا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ جن کو عام طور پر لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں لیکن ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کرتے, مردوں کا بھی یہی حال ہے تقریباً عورتوں کا بھی یہی حال ہے, یہاں تک کہ عمریں گزر جاتی ہیں اور انہیں ان گناہوں کی طرف اور ان کو گناہ سمجھنے گناہ سمجھ کر دور کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اور اس میں اچھے خاصے دیندار نیک نمازی مرد عورت بھی شامل ہیں, اس لیے کہ ان گناہوں کی طرف تو توجہ بہت ہی کم ہے, اس لیے عام دینداروں کو بھی ان کے دور کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے. تو جب دینداروں کو نہیں تو عام لوگوں کہاں سے ہوگی, اور وہ ہیں باطن کے گناہ اور وہ ہیں دل کے گناہ. دل کے بھی بہت سارے گناہ ہیں جس میں سے ایک تکبر ہے. تکبر کا گناہ دل کے اندر ہوتا ہے, اس گناہ کی اصل جگہ دل ہے اور باطن ہے. جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے اس کے ظاہر سے بھی تکبر ٹپکتا ہے, اس کی باتوں سے بھی بڑائی جھلکتی ہے, اس کی چال ڈھال سے بھی بڑا پن معلوم ہوتا ہے, چلے گا تو اکڑتا ہوا چلے گا, بولے گا تو اکڑ تکڑ کے بولے گا, بڑے بڑے جملے بولے گا, تعریف چاہے گا, فخر کرے گا, غرور کا اظہار کرے گا, دوسروں کو حقیر کہے گا, دلیل سمجھے گا, معمولی باتوں میں اسے ایک دم غصہ آ جائے گا, لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے. اب چاہے یہ تکبر علم کی وجہ سے ہو یا عمل کی وجہ سے ہو, بہت زیادہ نیک بننے کی وجہ سے ہو, مالدار ہونے کی وجہ سے ہو, طاقتور ہونے کی وجہ سے ہو, خوبصورت ہونے کی وجہ سے ہو, یا اپنا خاندان بڑا اونچا ہونے کی وجہ سے ہو, تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے ہو, کسی بھی وجہ سے, تو دیکھ لیا آپ نے دینداروں کے اندر بھی, عبادت گزاروں کے اندر بھی, حافظوں میں بھی, قاریوں میں بھی, عالموں کے اندر بھی, فاضلوں کے اندر بھی, حسب نسب رکھنے والوں کے اندر بھی تکبر ہو سکتا ہے. اور اس کے گناہ ہونے کی طرف اور پھر اس سے توبہ کرنے اور آئندہ اس سے بچنے کی طرف توجہ کس کو ہے؟ الا ماشاء اللہ. اور جبکہ یہ گناہ ایسا عام ہے, ایسا عام ہے کہ ایک لاکھ میں سے پانچ کم ایک لاکھ میں اندر ہوگا. ایک لاکھ مردوں اور عورتوں کے اندر اگر چھان بین کی جائے گی تو پانچ کم پانچ لاکھ میں ہی تکبر میں نکلے گا. تو پانچ لاکھ آدمیوں کو فکر تو ہونی چاہیے, لیکن فکر پانچ لاکھ میں سے پانچ کو بھی نہیں ہے, جبکہ موجود پانچ کم پانچ لاکھ میں اور فکر پانچ کو بھی نہیں. اتنا بڑا فرق ہو گیا کہ گناہ اتنا عام اور اس گناہ کی طرف توجہ اتنی کم کہ حد سے زیادہ کم. اور یہ تکبر جو ہے وہ حرام ہے, اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں تواضع فرض ہے. اب تواضع جو کہ فرض ہے, اس کو اختیار کرنا, اپنے اندر اس کو پیدا کرنا, اور اس کا مقام بھی دراصل دل ہے. اصل تو تواضع دل میں ہوتی ہے, جس کے دل میں تواضع ہوگی اس کے ظاہر میں بھی تواضع معلوم ہوگی, اس کی چال بھی متوازنہ ہوگی, اس کے گفتگو کے اندر بھی تواضع اور عاجزی ہوگی, اس کے ہر نشست و برخاست سے معلوم ہوا کہ یہ آدمی مٹا ہوا ہے, خاکساری عاجزی انکساری اس کی طبیعت میں بھری ہوئی ہوگی, وہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہوگا اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوگا, ان کا اکرام ان کا احترام کر رہا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر تواضع نہیں ہے تو اس کے پیدا کرنے کی فکر نہیں ہے, تکبر بھرا ہوا ہے تو اس کو دور کرنے کا اہتمام نہیں, اسی طرح حسد ہے, یہ بھی دین کی باطن کے اندر ہوتا ہے اور بہت لوگوں میں ہوتا ہے. اس حسد کی وجہ سے نہ جانے آدمی کتنے کتنے گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے, اور حسد حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, قرآن و حدیث اس کی ممانعت سے بھرے ہوئے, اور اس حسد کے نتیجے میں آج کل اس قدر فساد, اس قدر بگاڑ, اس کی وجہ سے لڑائی, اتنے جھگڑے ہیں کہ علمان و لفیظ, یہاں تک کہ حسد کی وجہ سے جادو اور ٹونا بھی اپنے شباب پہ, جو حسد کی وجہ سے کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتے, کسی کو پیتا نہیں دیکھ سکتے, کسی کو پہنتا نہیں دیکھ سکتے, کسی کو اچھی حالت میں رہتا ہوا کوئی دیکھ نہیں سکتا, یعنی جس کے اندر حسد ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. اس کے نتیجے میں گھر گھر اور خاندانوں میں, برادریوں میں, رشتہ داروں میں, عزیزوں میں لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اپنے دل کی بھڑاس کو اللہ بچائے نکالنے کے لیے جادو آسیب بھی کر دیا جاتا ہے. لڑائی جھگڑے الگ ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں طرح طرح کی برائیاں ہوتی ہیں, غیبتیں ہوتی ہیں, الزام تراشی ہوتی ہیں, تہمتیں ہوتی ہیں, یہ سارے گناہ حسد کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. حسد حرام ہے, اور اس سے اپنے دل کو پاک کرنا ضروری ہے, لیکن کہاں توجہ ہے اس کی طرف, کس کو توجہ ہے اس کی کہ میرے دل میں حسد ہے, اگر ہے تو اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے, کہاں ہے اس کی فکر, اس کی فکر رکھنے والے کہاں ہیں, اکا دکا کسی کو فکر ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ تو عام طور پر تو فکر نہیں، نہ مردوں میں فکر نظر آتی نہ عورتوں میں فکر نظر آتی، یوں ہی بچپنے سے جوان ہو گئے، جوانی سے اور جوان ہو گئے، اب ڈھیڑ عمر ہو گئی اور زندگی گزر رہی ہے، لیکن دل میں حسد بھرا ہوا ہے، تکبر بھرا ہوا ہے اور چل رہے ہیں اسی طرح سے. حسد کے ساتھ ساتھ ایک بغض بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کینہ بھی ہے کہ جب کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو انسان کے دل میں اس کے نتیجے میں بعض دفعہ کینہ پیدا ہو جاتا ہے. اور کینہ اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے دل میں کسی کی برائی چاہنے لگے، دوسرے کی بدخائی اور برا چاہنا کینہ کہلاتا ہے. جب کسی سے زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے، پھر آدمی کے دل میں اس سے اس قدر نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی اس کی برائی اور اس کے نقصان، اس کی تباہی بربادی کا خواہش مند ہو جاتا ہے. ذرا سا اس کے اس دشمن کو کوئی مار دے، پیٹ دے، اس کے گھر میں چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، یا وہ بیمار ہو جائے، لاچار ہو جائے، تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے، وہ کہتا اچھا ہوا یہ بیمار ہو گیا، اچھا ہوا اس کا یہ نقصان ہوا، اچھا ہوا اس کی اولاد مر گئی، اچھا ہوا اس کا کاروبار فیل ہو گیا، اس نے بڑا مجھ کو ستایا. حالانکہ کینہ حرام اور گناہ ناجائز ہے، اس سے بچنا فرض ہے. لیکن اس کینے کی وجہ سے کتنے لوگ کس کس کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور کس کس کی تباہی کے اور بربادی کے اور ہلاکت کے خواہش مند ہیں، اور اتنے بڑے گناہ مبتلا ہو رہے ہیں، جیسے شراب نوشی گناہ ہے، جیسے سور کھانا گناہ ہے، جیسے جوا حرام ہے، ایسے کینہ بھی حرام ہے. جوئے سے تو بچ رہے ہیں، شراب سے تو بچ رہے ہیں، کینے سے نہیں بچ رہے، کیونکہ توجہ نہیں ہے سر. پھر توجہ نہیں تو پھر جب توجہ نہ دو تو پھر کچھ بھی ہوتا رہے، پھر کیا کچھ بھی نہیں. اور کوئی اپنے دل کو کینے سے صاف کر لے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا حدیث شریف کا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک مجلس میں صحابہ کرام سے متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی ایک شخص اس گلی میں سے آئیں گے، تم میں سے جو شخص کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے اسے دیکھ لے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کا یہ اعلان سن کر کے بڑے متوجہ ہو کر بیٹھے گئے، آج تو ہم حضور کے ارشاد کے مطابق جنتی شخص کی زیارت کریں گے. تھوڑی دیر میں ایک صاحب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور اس شان سے داخل ہوئے کہ تازہ وضو کیا ہوا تھا، اور وضو کے پانی کے قطرے ان کی داڑھی مبارک سے ٹپک رہے تھے اور گر رہے تھے. بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا لیا ہوا تھا. سیدھے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور حضور خدمت میں اور آپ کی مجلس میں آگے شریک ہو گئے. ہم انہیں دیکھتے رہے کہ بھئی حضور نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور یہ ہیں حضور کے ارشاد کے مطابق جنتی جن کو ہم آج اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ حضور کی مجلس میں بیٹھے، اور جب مجلس ختم ہو گئی تو حضور سے مل کر کے چلے گئے. اس میں ایک ادب یاد رکھنے کا یہ معلوم ہوا کہ جوتا چپل الٹے ہاتھ میں لینا چاہیے، کتابیں وغیرہ سیدھے ہاتھ میں لینی چاہیے. سیدھا ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے، بایاں ہاتھ برے کاموں کے لیے، جیسے استنجا کرنے کے لیے، ناپاکی دھونے کے لیے، جوتا چپل لینے کے لیے، یا ایسی کوئی اور کام ہو تو اس کے واسطے الٹا ہاتھ ہے. سیدھا ہاتھ اچھے کاموں کے لیے، جیسے قرآن شریف لینے کے لیے، کتابیں لینے کے لیے. آج کل بعض طلبا اس کا الٹا کرتے ہیں، جوتا چپل سیدھے ہاتھ میں لیں گے، کتاب الٹے ہاتھ میں لیں گے. یہ خلاف ادب ہے. دیکھو جنتی آدمی ایسے نہیں بنتا، کچھ کرتا ہے تو بنتا ہے، فی آداب ہیں تو ادب، لیکن عمل کرنا ان پر بھی چاہیے. عمل جو ہے آداب پر بھی مقصود اور مطلوب ہے. عمل کریں گے تو ملے گا، اور عمل نہ کریں گے تو نہیں ملے گا، محرومی تو یقینی ہے. اس کے بعد پھر اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں تھے دوسرے دن ہم لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی محفل میں اور آپ کی مجلس میں بیٹھے. آج بھی آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو ابھی جو صاحب آئیں گے ان کو دیکھ لینا، وہ جنتی. یہ سن کر آج بھی ہمیں شوق ہوا، کیونکہ کل تو ایک صاحب کو دیکھا تھا، آج دیکھتے ہیں کون صاحب آتے ہیں جو حضور کے ارشاد کے مطابق جنتی ہیں، چلو انہیں دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ جو صاحب کل آئے تھے آج بھی وہی آئے، اور اسی طرح آئے جیسے کل آئے تھے، کہ تازہ تازہ وضو کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی داڑھی مبارک سے بھی وضو کے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں انہیں جوتا لیا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوئے اور حضور کی محفل میں شریک ہوئے، اور پھر حضور سے مل کر کے وہ چلے گئے. تیسرے روز پھر ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محفل ہوئی، تیسرے دن بھی آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر تم کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی ابھی جو صاحب آئیں گے وہ جنتی ہیں، ان کو دیکھ لے، انہیں دیکھ لو. آج پھر ہم مستعد ہو کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں آج کون صاحب آتے ہیں. تو اللہ کی شان کہ تیسرے دن بھی وہی صاحب تشریف لائے جو پہلے دن آئے تھے اور دوسرے دن آئے تھے، اور جس طرح پہلے دن آئے تھے دوسرے دن آئے تھے اسی طرح تیسرے دن بھی آئے. وہ تازہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی مبارک سے وضو کا پانی گر رہا ہے، اور بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا ہے، اور معمول کے مطابق وہ حاضر خدمت ہوئے، مجلس میں شریک ہوئے، مجلس جب ختم ہو گئے تو مل کر چلے. یاد رکھو وضو کرنے کے بعد کپڑے وغیرہ سے چہرے کو اور اعضائے وضو کو پہنچنا بھی سنت ہے، اور نہ پہنچنا بھی سنت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شان بھی کیسی رحمت للعالمین والی ہے کہ آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے ہر طرح کا عمل کر دیا، تاکہ میرے امتی جس پہلو پر بھی عمل کریں ان کو سنت پر عمل کا ثواب مل جائے. تو آپ نے وضو کرنے کے بعد پہنچا بھی اور نہیں بھی پہنچا، اب ہمارے لیے کتنی آسانی ہوئی، گرمیوں میں نہ پہنچیں تو نہ پہنچنے میں مزہ اور راحت، اور سردیوں میں پہنچ لیں تو پہنچنے میں مزہ، بنسبت نہ پہنچنے کے. سردیوں میں بھی سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، گرمیوں میں سنت پہ عمل کر سکتے ہیں. تو یہ صحابی جو تھے وہ حضور کے اس سنت پر عمل پیرا تھے کہ وضو کر کے وہ اپنے چہرے کو پہنچتے نہیں تھے، ایسے ہی تشریف لا رہے ہیں اور پانی جو ہے داڑھی مبارک سے ٹپک رہا ہے. اب تیسرے دن بھی وہ بیٹھے اور حضور خدمت میں بیٹھنے کے بعد چلے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ صحابہ کرام کے نا بڑے عابد و زاہد مشہور تھے، یہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور انہوں نے ایک اپنی طرف سے بہانہ بنایا ان کے گھر میں رہنے کے لیے، اور ان سے بہانہ کر کے یہ کہا کہ کچھ میرے گھر میں کھٹپٹ ہو گئی ہے، تو ایسا ہے کہ میں آپ کے گھر تین دن رہنا چاہتا ہوں. لیکن ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ کسی طرح میں نے گھر میں رہوں اور ان کے گھر میں رہ کر کے ان کے معمولات دیکھوں، یہ صبح شام تک کیا معمولات انجام دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں حضور کی زبان اقدس سے ہم نے اپنے کانوں سے تین دن تک تین محفلوں میں الگ الگ ان کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری سنی، تاکہ میں بھی ان معمولات کو اختیار کروں اور اپنے آپ کو مستحق جنت بناؤں. اللہ پاک یہ جذبہ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے اخلاق و اعمال کو سدھارنے کی طرف توجہ دیں، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کے مستحق بننے کی کوشش کریں. یہ سب کام بھائی محنت سے ہوگا، کوشش سے ہوگا، توجہ سے ہوگا، فکر سے ہوگا، خود بخود نہیں ہوگا. بس سن سن کر سن ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کرنے سے ہوگا بھائی. اب حضرت اللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ سن کے ان سے یہ بات عرض کی، انہوں نے کہا ہاں آ جائیے، آپ کو گھر ہے تشریف رکھیے. اور انہوں نے اپنی بیٹھک میں لے جا کر کے ان کو ٹھہرا دیا. تین دن تک حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہیں گھر میں رہے، دن رات ان کے ساتھ رہے. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ تین دن تک میں ان کی معمولات یومیہ کو دیکھتا رہا، ان کے کاموں کو دیکھتا رہا، ان کے اعمال کو دیکھتا رہا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھائی یہ کچھ بہت زیادہ تو عبادتیں کرتے نہیں ہیں، لیکن بشارت ان کو بڑی عظیم شان ملی ہوئی ہے، اور ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ملی ہے. تو مجھے ان کے بارے میں تھوڑا سا شبہ ہونے لگا کہ بھائی زیادہ کچھ کرتے تو ہیں نہیں، مگر ان کو اتنا اونچا مقام ملا ہوا ہے، یہ ان کو کہتے ہیں. مجھے شبہ ہوا تو میں نے سوچا کہ بجائے سے کہ میں شبہ کروں، میں ان سے مل کر کیوں نہ پوچھ لوں کہ بھائی تم بتاؤ، میں نے تو یہ دیکھا اس لیے میں آیا تھا، اور یہ دیکھا، لیکن ظاہر میں جو دیکھا وہ تو بظاہر کم لگ رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو بشارت تم کو مل رہی ہے اور ملی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی. تو میں ان سے ملا اور ان سے میں نے مل کر کے عرض کیا کہ حضور میں تین دن تک آپ کے آگے گھر پہ آ کے رہا ہوں، اصل بات یہ کہ میرے تو گھر والوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، یہ تو میں نے آپ کے یہاں گھر میں رہنے کا بہانہ بنایا تھا، اور بہانہ میں نے اس لیے بنایا تھا کہ تین دن تک میں آپ کے گھر میں رہوں تاکہ آپ کے صبح شام تک کے اور رات کے معاملات دیکھوں، اور پھر میں بھی ان کو اختیار کروں تاکہ وہ بشارت میں حاصل کر سکوں جو آپ کو ملی. اور پھر اس بشارت کا ذکر کیا کہ تین دن سے حضور اپنی مجلس میں آپ کے جنتی ہونے کا اعلان فرما چکے ہیں. جب تین دن تک آپ کے بارے میں حضور کی زبان اقدس سے میں نے جنتی ہونے کی بشارت سنی تو مجھے شوق ہوا کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ گھر میں رہوں اور آپ کے معمولات دیکھوں اور اختیار کروں. لیکن میں جو آپ گھر میں آ کر رہا تو میں نے تو دیکھا کہ بس آپ تو صرف فرض نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، نوافل کوئی خاص اہتمام نہیں، بس فجر پڑھ کے آپ اپنے کھیت پر جاتے ہیں اور شام تک اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیونکہ وہ انصاری صحابی تھے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، ان حضرات کا زیادہ تر پیشہ زراعت تھا. تو میں نے دیکھا کہ بس آپ نماز کے وقت تو نماز پڑھتے ہیں اور باقی اپنے کام کرتے ہیں، اور رات کو جب کاموں سے فارغ کر آتے ہیں تو کھانا کھا کے بس اب بستر پہ سو جاتے ہیں، اور ساری رات اخیر آپ سوتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ تہجد کے لیے بھی آپ نہیں اٹھتے، بس فجر کی اذان پر اٹھتے ہیں اور پھر نماز پڑھنے مسجد چلے جاتے ہیں. ہاں یہ دیکھا کہ رات کو اگر کبھی آپ کھلی تو لیٹے لیٹے کچھ اللہ کا ذکر کر لیا اور پھر سو گئے، تو رات بھی آپ کی ایسی گزرتی ہے، دن بھی ایسے ہی آپ کو گزر جاتا ہے. اور ایک بات حضرت عبداللہ نے اور بیان فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیان بات بیان فرمایا، اور ایک بات یہ میں نے دیکھی ان کی کہ اکثر تو وہ خاموش رہتے ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں، اگر بولتے ہیں تو وہ خیر کی بات بولتے ہیں، کوئی کام کی بات، کوئی اچھی بات، دین و دنیا میں کوئی اچھی بات کہی، ورنہ خاموش. گویا حضور کے اس ارشاد کے بالکل نمونہ تھے، قل خیر و الا فیصمت، کہ یا تو منہ سے اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو، اس کا وہ نمونہ تھا. یاد رکھو دیکھو حضور کی ایک سنت پر عمل پیرا ہیں وہ، تو بس یہ ایک عادت دیکھی، رات کو سوتے وقت آنکھ کھلی تو اللہ کا ذکر دے گا اور نفع سو گئے، اور تہجد میں بھی اٹھنا اٹھے اور فجر کی اذان پر اٹھے اور جا کر کے جماعت سے نماز پڑھی اور پھر اپنے کھیت پہ چلے گئے اور پھر اپنے وہاں کام میں لگ گئے. کہتے ہیں حضرت میں نے تو اتنا سا عمل دیکھا آپ کا، اور اس پر جو حضور کی بشارت ہے وہ بظاہر بہت اونچی بہت بڑی ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کے اس کے علاوہ اور کیا معمولات ہیں جنہیں میں نہ دیکھ سکا اور وہ آپ کرتے ہوں تو مجھے بتائیے تاکہ میں بھی انہیں اختیار کروں. تو انہوں نے کہا کہ یا عبداللہ بس میں تو یہی کرتا ہوں جو کچھ تم دیکھتے ہو، مجھے تو اور کچھ اپنے بارے میں معلومات نہیں ہے، جو تم نے دیکھا وہی مجھے معلوم ہے، اس سے زیادہ مجھے بھی معلوم نہیں. تو انہوں نے سلام کیا اور چل دیا. جب وہ تھوڑی دور گئے تو انہوں نے دوبارہ آواز دی کہ یا عبداللہ دوبارہ آؤ، یا آؤ ذرا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے تو ان صحابی نے فرمایا کہ بھائی عمل تو میرا اتنا نہیں جتنا تم نے دیکھا ہے، مگر ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی، تو چونکہ تم اس لیے آئے تھے کہ میں بتاؤں، لہٰذا اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ہر مسلمان کی خیر خواہی ہے. اب وہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دل سے میں ہر مسلمان کا خیر خواہ ہوں. کسی مسلمان سے میرے دل میں بدخواہی نہیں، کسی مسلمان سے میرے دل میں کینہ نہیں، میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں. ایک تو یہ، کسی مسلمانوں کو نعمت ملتی ہے تو میں اس پہ خوش ہوتا ہوں. کوئی کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، میرا اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، اور میں ہر ایک کے حق میں اپنے دل سے خیر خواہ ہوں. ہر ایک سے میں محبت کرتا ہوں اور ہر ایک کی میرے دل میں قدر ہے، اور کسی سے میرے دل میں نفرت نہیں ہے، کسی سے کینہ میرے قلب کے اندر نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا حضرت یہی تو وہ سب سے اونچا عمل ہے جس کے بدولت اللہ پاک نے آپ کو اس بشارت عظمیٰ سے مالا مال فرمایا ہے، اور یہی تو وہ عمل ہے جو اچھے اچھوں کو نصیب نہیں ہے. یعنی دل کا کینے سے صاف ہونا، حسد سے پاک ہونا، بغض سے خالی ہونا، مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی سے دل کا لبریز ہونا، یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو حضرت آج بڑے بڑے لوگوں میں نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں. تو گویا ان کا قلبی عمل اتنا اونچا تھا کہ ظاہری عمل تو ان کے اتنے نہ تھے، لیکن باطن کا عمل اتنا اونچا تھا کہ اس کے نتیجے میں 3 دن تک حضور کی زبان مبارک سے ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت کا اعلان کرایا گیا. اب دیکھیے، اب ہم اپنے دل کا حال دیکھیں تو معلوم ہوا کہ بغض بھی بھرا ہوا ہے، حسد بھی بھرا ہوا ہے، کینہ بھی بھرا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا ہے. اب سب چاہتے ہیں کہ جھگڑا نہ ہو، سب چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، سب چاہتے ہیں کہ آپس میں اتفاق ہو، محبت ہو، لیکن باطن کے اندر تو یہ بڑے بڑے گناہ بھرے ہوئے ہیں، ان کے دور کرنے کی توجہ ہی نہیں. حالانکہ یہ بھی حرام ہیں اور ناجائز ہیں، کبیرہ گناہ ہے. ایسی غصہ، یہ ایسے بدترین گناہ ہیں کہ بعض لوگوں کے اندر تو اتنا ہوتا ہے کہ علمان بلا فیس کہ ہر وقت ناک میں غصہ. بعض عورتیں بھی ایسے ہوتی ہیں، بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بس ہر دم ان کی ناک میں غصہ ہو. ذرا سا ان کو ان سے بولو تو غصہ، ذرا سا ان کو ہلا دو تو غصہ، ان کے ذرا سا ہاتھ لگا دو تو غصہ، بات بات میں غصہ ہی آتا رہتا ہے. اللہ بچائے. اور غصہ یاد رکھو تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور غصہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ آج کے غصے میں شیطان قابو میں آ جاتا ہے. بس یہ سمجھ لو، اور شیطان کسی خیر خواہ ہے؟ وہ تو ایسا بدترین انسان کا دشمن ہے کہ وہ تو نیکی بھی کرواتا ہے، دشمنی بھی کرواتا ہے، اس میں بھی اسے کوئی نہ کوئی مکر ہوتا ہے. اس غصے مجھے شیطان کا قصہ یاد آ گیا.